الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ختم قرآن کے جو دو چار روز باقی ہیں اللہ تعالیٰ خیریت اور عافیت کے ساتھ اس کو پورا کرا دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے. اگر یہ قبول ہو گئے تو بیڑا پار ہے, اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ جسے کہنے کو جی بھی نہیں چاہتا, بس اللہ قبول ہی فرمائے, کیوں دوسری بات کہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ آخر عمر ان کی مصر میں گزری, اور ان کا مزار بھی مصر میں ہے, مگر مصریوں نے ان کے قبر کی قدر نہیں کی, گندگی سے اٹی رہتی ہے, وہ اجاڑ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ قبرستان کو تو اجاڑ ہی رہنا چاہیے تاکہ موت یاد آئے. تو ان کی ایک بات یاد آئی مجھے اس وقت, ہے تو عربی شعر میں, میں ترجمہ اس کا کیے دیتا ہوں. وہ آخری عمر میں کہتے تھے, اے پروردگار بے شک میرے گناہ بہت ہیں, بہت ہیں, اتنے ہیں کہ زمین و آسمان بھر جائے, بہت گناہ ہیں, لیکن تیری رحمت تو بحر عالم سے زیادہ ہے. کیا پتے کی بات کہی ہے کہ کتنے بھی ہو جائیں میرے گناہ, مگر تیری رحمت تو ان سے کہیں زیادہ ہے. تو رحمت اگر جوش پر آئے تو سب معاف کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ غلطیوں کو معاف فرمائے, اور جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اخلاص عطا فرمائے, شرف قبول عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے. سورہ لقمان مکے میں نازل ہوئی, اور مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ کفر اور اسلام میں کشمکش برپا تھی, بہت سے نوجوان اسلام لے آئے تھے. تحریک جب اٹھتی ہے اسلامی تو یہ عجیب بات ہے کہ ابتدان نوجوان ہی اس کی طرف دوڑتے ہیں. اسلامی تحریک جب بھی اٹھی ہے نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا ہے. آپ تاریخ پڑھا کر دیکھیں, جب بھی انقلاب اسلامی آیا ہے نوجوانوں کے ذریعے آیا ہے. صحابہ کرام جو کثیر تعداد تھی ہماری, ان میں بھی 40 سے نیچے کے لوگ تھے, 40 سے اونچا کوئی نہیں تھا, 15 سال کے, 17 سال کے, 18 سال کے, 19 سال کے, 20 سال کے, جن کی بڑی عمریں تھیں وہی 25-26 سال تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کے تھے جب اسلام لائے. تو نوجوانوں ہی نے انقلاب برپا کیا. یہ سورہ لقمان ہے. لقمان ایک مشہور کردار تھا یا مشہور شخصیت تھی عرب میں. ان کی حکمت, ان کی نیکی, ان کی بلندی, ان کی عظمت بہت معروف اور مشہور و مقبول تھی عرب میں. لوگ انہیں مانتے تھے, ان کے اقوال مشہور تھے, عام مشہور لوگوں میں مشہور تھے. تو مکے میں نوجوانوں کو لوگ روک رہے تھے اسلام سے, ماں باپ نوجوانوں کو اسلام سے روک رہے تھے, شرک کی طرف کھینچ رہے تھے, اسلام سے باز رکھ رہے, توحید سے باز رکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صورت میں مکے والوں کو مخاطب کیا کہ تم تو لقمان کو مانتے ہو, ان کو حکیم سمجھتے ہو, ان کی دانائی پر سب ساتھ کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ٹھیک آدمی تھے، بڑا کردار تھا تمہارے یہاں ان کا، تم اپنے نوجوانوں کو توحید سے روک رہے ہو، حالانکہ جنہیں تم مانتے ہو، اس لقمان کا حال تو یہ تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، انہوں نے یہ نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ یہ جان جو اللہ نے آپ کو دی، یہ جسم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا آپ پر یہ حق ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں اور اسے جنت کا مستحق بنائیں، اگر یہ حق نہیں ادا کیا آپ نے، توحید کو اختیار کر کے یہ نہیں حق ادا کیا، تو اپنی جان پر ظلم کیا، آپ ظالم ہیں آپ اپنے نفس کے، اپنی جان کے، اللہ پر بھی ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ واحد و یکتا ہے، تنہا اس نے پیدا کیا تمہیں، وہ کہتا ہے ایک گونج جو تم ٹپکاتے ہو اس میں ایک ذرہ ہوتا ہے جسے خوردبین ہی سے دیکھ سکتے ہو، اسے ایک اندھیرے کوٹری میں ڈال دیتے ہو، تین پردوں کے بیچ میں، تین پردوں کے تہ میں، نہ اس کے بعد تمہاری رسائی وہاں تک ہے، نہ تم اس کی خبر لے سکتے ہو، نہ اس کی فکر کر سکتے ہو، نہ اس کے بارے میں کوئی کچھ کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو، اس کو جیتا جاگتا انسان کون بناتا ہے، کوئی ہے شریک اس کا؟ کوئی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کہتی ہے، قرآن میں ہے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْبَرَنَّ قَرْنَا، قرآن میں ہے کہ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتی ہے، یا وہ مرد بھی کہتا ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کے یہاں بھی تو گئے تھے نا، اتنے مزاروں کے دورے کیے تھے ہم نے، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لیکن جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر اس میں وہ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بہت ہی چند مومنین ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے جو شرک سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کہ سریت ایمان، وما یؤمنون اکثرهم الا باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت جو ایمان لاتی بھی ہے اللہ پر وہ بھی شرک سے باز نہیں آتی، کچھ نہ کچھ شرک کرتی رہتی ہے، فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاهما، جب ہم اسے صالح بچہ دے دیتے ہیں تو دوسروں کو اس میں شریک کرنے لگتے ہیں کہ فلاں سے لیا تھا، فلاں سے لیا تھا، دعا فلاں سے کرائی تھی، فلاں سے کرائی تھی، حالانکہ دولت دینے والا تنہا اللہ ہے، لڑکے دے تو لڑکیاں نہیں لا سکتے، لڑکیاں دے تو لڑکے نہیں لا سکتے، اور دونوں دے تو کسی ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے، اور دونوں نہ دے تو کہیں سے لا نہیں سکتے، یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس توحید میں کسی کو شریک کرنا یہ اللہ پر بھی بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سورت کا موضوع ہے، اور اس میں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ 9 کے قریب تو اخلاقی نصیحتیں ہیں، ایک توحید اور ایک آخرت، اور اس کے بعد نصیحتیں اخلاقی ہیں، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اس کی ایک آیت کی تشریح کرتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو لہو لعب کی باتیں، کھیل کود کی باتیں، تفریح کی باتیں بڑی قیمتیں دے کر خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اس کے ذریعے گمراہ کریں، لوگوں کو حق سے ہٹائیں. سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ ہے کہ جب مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون کہتے تھے، نظر ابن حارث نے یہ کہا کہ تم ناحق ان کو یہ باتیں کہتے ہو، ان باتوں سے کوئی رکنے والا ہے کیا؟ لوگ جانتے نہیں ہیں، پیدائش سے لے کر جوانی تک پوری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، تم جانتے ہو کردار میں سب سے اعلیٰ تھے، افضل تھے، سچے تھے، تو کون مانے گا؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کلچرل پروگراموں میں ان لوگوں کو مصروف کر دو. یشتری لہو الحدیث، لہو الحدیث کھیل کود، گانا بجانا، ناول، یہ سب لہو الحدیث ہیں. چنانچہ نظر ابن حارث نے کہا میں انتظام کرتا ہوں. وہ عراق اور ایران گیا اور وہاں سے لہو الحدیث، رستم اسفندیار کے ناول، کہانیاں، گانے بجانے کی چیزیں یہ لے کر آیا. رقص و سرود کا بازار گرم ہوا اور پھر لڑکیاں تیار کی گئیں کہ جس کے پاس بھی اسلام کی بات پہنچے اس کو تم کھیل کود میں لگاؤ، گانے بجانے میں لگاؤ. لڑکیوں کو بھیجا گیا کہ وہ انہیں کھیل کود میں لگائے. چنانچہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی یہودی دابی نے کھیل کود کو اتنا مقبول بنایا. کھیل کود وہ چاہے ہاکی بلہ ہو یا کچھ اور ہو، مختلف قسم کی کھیل دنیا میں رائج ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس قدر شغف ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے ایک آدمی کو میں نے دیکھا، پکا نمازی، پانچوں وقت کا، نماز پڑھ کے بھاگتا تھا، ایک دم بھاگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ صاحب وہ میچ آ رہا، وہ جا کے دکان میں بیٹھا ہوا، لگایا اس نے کان سے، وہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہودی لابی نے اپنا بہت کام چلایا ہے، اس سے اس قدر گرویدہ بنایا ہے، پھر گانے بجانے کا، مشاعروں کا، ناولوں کا، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا. تو چنانچہ یہ بھی رسوت سندیار کے قصے آپ نے پڑھے ہوں اگر، بڑے دلچسپ ہیں، اگر آپ شروع کریں انہیں تو شروع کرنے کے بعد جی نہیں چاہے گا کہ آپ سے رکھیں جب تک ختم نہ کر لیں. فرضی کہانیاں ہیں، ہفتخان میں نے پڑھا پورا، تو وہ اس میں جنگل میں گیا، یہ بھوت ملا، یہ پریت ملا، یہ شیر ملا، یہ فلاں ملا، اس قدر دلچسپ ہے وہ کہ آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے اور کسی طرف توجہ نہیں کرتا. پھر اسی طرح کھیل کود کی چیزیں کچھ ہیں، مثلا شطرنج کبھی آپ نے کھیلی ہو تو شطرنج اگر آپ کھیلیں اور آزان ہو رہی ہو تو آپ یہ کہیں گے میں چلتا ہوں، ابھی چلتا ہوں. یہ ایک ذرا اور چال چل لوں. یہ تو اس طرح یہ جتنے بھی کھیل کود کے سامان ہیں، لہو الحدیث، من الناس من یشتری لہو الحدیث، چنانچہ لڑکیوں کو تیار کیا نظر ابن حارث نے، لونڈیوں کو، وہ گانا بجانا، ناچ گانے، مختلف قسم کے ہٹکنڈے انہیں سکھائے گئے کہ تم مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کر دی جائے. تاکہ دوسری جگہ قرآن نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کفار کہتے ہیں قرآن سننا نہیں، اس کے سنا نہیں اور گئے نہیں تم، لهذا القرآن والغوا فیہ، اور اس میں کچھ لغویات بیان کرو، شور مچاؤ، ہنگامہ برپا کرو کہ یہ سنائی نہ دے. وہ سنائی نہ دے کا یہی طریقہ تھا کہ لہو الحدیث. آپ بھی کہتے ہیں کہ میوزک کے بغیر تو آدمی کیا ہے، وقت کیسے گزرے گا؟ چنانچہ اگر ہم آپ کو کال کریں نا کہ صاحب یہ کال ان سے ملا دیجئے، تو دوسرے سے جب وہ کال ملائے گا نا آپ کی، اتنی دیر گانا سننا پڑے گا آپ کو، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. یعنی اتنا گویا رچ بس گیا ہے ذہنوں میں اور اتنا ماحول میں وہ غالب آ گیا ہے کہ وہی وہ نظر آتا ہے، اس کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ہوتا، چین نہیں آتا. اور یہ ان چیزوں کی طرح متوجہ، سنجیدگی نہیں رہتی طبیعت میں، سنجیدگی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے آدمی الگ رہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت بڑی زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ حکمت و دانائی آپ کو ہر معاملے میں عطا فرمائے. اگر حکمت نہ ہو تو کوئی معاملہ آپ طے نہیں کرا سکتے، حکمت نہ ہو تو کوئی معاملہ آپ سمجھ نہیں سکتے، کسی جگہ رائے نہیں دے سکتے، کسی تنظیم کو چلا نہیں سکتے، کسی ادارے کو چلا نہیں سکتے اگر حکمت نہ ہو. اس لیے کہ حکمت کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو چار چیزیں دیں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور تزکیہ دیا ہے. حکمت کے بغیر کچھ چیز نہیں دیا. تو ولقد آتینا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. حکمت کیا ہے؟ حکمت کا اولین تقاضا یہ ہے انشکر للہ، کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے. اور ساری خوبیاں ساری بھلائیاں اس کی جڑ جو ہے وہ شکر گزاری ہے. اللہ کا شکر نہ ادا کر سکے تو ایمان بھی نہیں آ سکتا. ایمان کی راہ بھی یہی شکر ہے. اگر یہ احساس ہو کہ ہم نے، مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا زبردست واقعہ، ہمارے مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ کتابیں تو تین ہی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک بخاری ہے، اور ایک مولانا روم کی مثنوی ہے. خیر میں یہ تو نہیں کہتا، ان کی بات ان تک ہے، لیکن مثنوی مولانا روم میں مولانا نے بہت اچھی اچھی باتیں حکایتیں لکھی ہیں، بہت سبق آموز واقعات ہیں. ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص بکریاں چراتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جنگل میں بکریاں چراتا تھا. ایک دن وہ سوچنے لگا کہ میں اکیلا ہوں، 100-200 بکریاں ہیں میرے پاس، یہ بھیڑے ہیں 200، مگر جدھر میں ہانک دیتا ہوں ادھر چلتی ہیں، جو میں کہتا ہوں ادھر چلتی ہیں، سب کا دودھ دوتا ہوں سب دودھ دیتی ہیں، کوئی پریشان نہیں کرتی مجھے، سب مطیع فرمان ہے میری. آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے جس نے بنایا ہے اس نے بڑا اچھا دماغ دیا، عقل دی، سمجھ دی، انسان بنایا. اگر وہ آدمی مجھے کہیں مل جائے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے بنایا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ تم آرام سے چارپائی پر لیٹے رہو، کچھ مت کرو، میں دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے تمہیں پلاؤں گا، تمہارے سر میں مالش کروں گا، تیل لگاؤں گا، تمہارا بدن دباؤں گا، تمہیں ذرا تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اور ہر وقت تمہارے گن گاتا رہوں گا، تمہاری تعریف کرتا رہوں گا. مل جائے کہیں وہ آدمی مجھے جس نے مجھے بنایا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا. اتفاق سے جہاں یہ گانا گا رہا تھا اور گاؤں میں تھا، ایک پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، گنگا رہا تھا کہ مل جائے وہ آدمی کہیں جس نے مجھے بنایا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا، یہ سلوک کروں گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، اور یہ تو اسلام کے مطابق باتیں نہیں، کفر کی باتیں ہیں. اللہ تو پیدا کرنے والا تو خدا ہے، بندہ تو ہے نہیں، انسان تو ہے نہیں. تو اس سے پوچھا کہ اے بندے، تم واقعی خدا سے محبت کرتے ہو؟ تم پیدا کرنے والے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا بابا اپنا راستہ لو، میں پتہ نہیں کس کے عشق میں گا رہا ہوں، تم بیچ میں خلل ڈال رہے ہو، جاؤ اپنا. ٹھیک اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، موسیٰ کے پاس وحی آئی اللہ کی طرف سے، وحی یہ آئی بندے مارا چرا کر دی جدا. اے موسیٰ، تو نے میرے بندے کو جو مجھ سے مشغول تھا باتوں میں لگا کے مجھ سے الگ کر دیا، تو نے، وہ تو میرے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، گا رہا تھا، مجھ سے مشغول تھا، بندے مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کردہ نام دی، میں برائے فصل کردہ نام دی. میں نے تجھے بھیجا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو مجھ سے ملائے گا، جو مجھ سے ملا ہوا تو اسے بچھڑانے لگا، اسے دور کرنے لگا، تو وصل کے لیے آیا تھا، فصل کے لیے تو نہیں آیا تھا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ انسان کی عقل اگر سوچنا شروع کرے تو شکر کے اس مرحلے تک پہنچتا ہے، اس سے زیادہ آگے اسے پتہ نہیں کیا ہے، اس سے آگے پیغمبر کی اور وحی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا اوصاف ہیں اس کے، کتنا زبردست ہے وہ، کیسا خدا ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ اسے پینے کی ضرورت، نہ کسی کے آرام کا وہ محتاج، نہ کسی سے کچھ لینے کا محتاج، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو دینے والا، خود بے نیاز ہے، یہ وحی سے معلوم ہوتا ہے۔ تو حکمت کی بات یہ ہے کہ آدمی میں شکر پیدا ہو۔ لقد آتینا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر گزاری کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، بھلا اپنا ہی ہے اس میں۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے، وہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کو کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ ستودہ صفات خود ہے، اپنی ذات میں اچھا ہے وہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہیں کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد معاشرے کو درست رکھنا، انسانوں کو انسان بنائے رکھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا حق ادا کرے، نیک سلوک کرے۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کے بعد حملت امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے اسے اٹھایا تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، حمل اس کا اٹھایا۔ وفصاله فی عامین، وہ دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا، جگر خون جگر پلایا۔ باپ کے احسانات کا ذکر کہیں نہیں، یہ ایک نقطہ ہے، اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق تین گنا ہے باپ کے مقابلے میں، حمل کی تکلیف، پھر ولادت کی تکلیف، پھر دو سال تک دودھ پلانے کی تکلیف، یہ سب گوارا کی ہے اس نے، یہ تکلیفیں باپ کو نہیں ہیں، اس لیے تین گنا حق ہے۔ پوچھا ایک صحابی نے کہ اللہ سب سے زیادہ میرے سلوک کا مستحق کون ہے، تو آپ نے کہا تمہاری والدہ ہیں۔ پھر پوچھا، کہا پھر تمہاری والدہ ہیں، پھر پوچھا، تیسری بار بھی یہی کہا تمہاری والدہ ہیں، چوتھی بار کہا تمہارے والد ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ وہ دور تھا کہ حبشہ کی ہجرت ہو رہی تھی اور مسلمان نوجوان اس میں ایمان لا رہے تھے، نوجوان مسلمان ہو رہے تھے، والدین ان کو اسلام سے روکتے تھے، توحید سے روکتے تھے اور شرک پر لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو والدین کا حق تو بہت ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں بیان کیا، لیکن اگر وہ شرک پر تمہیں مبتلا کریں، شرک پر مجبور کریں، فلا تطعہما، تو شرک کی بات نہ ماننا، فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ معروف کے مطابق کرتے رہنا، سعادت مند اولاد رہنا ان کی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن اتباع ان کے راستے کی کرنا جو میری راہ پر چلنے والے لوگ ہوں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں لوٹنا ہماری طرف ہے اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یہ توحید کی بات ہوئی، والدین کے ساتھ حق کی بات ہوئی، والدین کے ساتھ سلوک کی بات ہوئی، اب تیسری بات ہے آخرت، عقیدہ آخرت۔ ہم جو مومنین ہیں، صالحین مومنین، بڑی جمعیت ہے دنیا میں اس وقت، تو دنیا کو کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ہماری موجودگی نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ ہم ستائے جا رہے ہوں، لیکن موجود ہر جگہ ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے یہ ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنیا، لقمان کے ذریعے کہلایا، لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکم اسخال حبہ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اگر کوئی عمل ہے، فتکن فی صخرت فی السماوات، چاہے وہ چٹان کی تہ میں ہے، چٹان کے سینے میں دفن ہے تیرا عمل، او فی السماوات، یا آسمان کی فضاؤں میں کہیں ہے تیرا عمل. رائی کے دانے کے برابر عمل ہے، چٹان کے سینے میں ہے یا آسمان کی فضاؤں میں ہے، او فی الارض، یا زمین کی تہ میں ہے. یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لا حاضر کرے گا. یہ ایک ہی آیت اگر آدمی کو یاد رہے، مستحضر رہے، تو کبھی وہ غلط راہ پر نہیں چل سکتا. اے میرے پیارے بیٹے، تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، پھر وہ چٹان کے سینے میں ہو یا آسمان کی فضاؤں میں ہو یا تحت السرا میں ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لا موجود کرے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ بہت باریک بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز پوچھی جا نہیں. اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، جب کہ ان کی بنی اسرائیل کی کو لے گئے تھے جنگل میں، تو فکر تھی کہ جنگل میں اب کھانا کہاں سے ملے گا، پینا کہاں سے ملے گا، اتنی بڑی جمعیت ہے کہاں سے کھانے پینے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چٹان کو توڑو. انہوں نے ایسا مارا، چٹان ٹوٹ گئی، اس کے اندر ایک اور چٹان نکلی، کہا اسے بھی توڑو، اسے بھی توڑا. ہوتے ہوتے بارہویں چٹان توڑی، بارہویں چٹان میں ایک کیڑا تھا. اللہ نے پوچھا موسیٰ سے کہ اسے رزق کون دے رہا ہے، کیا غم کرتے ہو، کون رزق دے رہا ہے؟ پھر سوچئے کہ کیسے کیسے کمزور طاقت والے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کامیاب ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سپر طاقتیں کامیاب نہیں ہوتی. سوچئے فرعون کیا اقتدار تھا، کیا قوت تھی. تنے تنہا ایک شخص جا رہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نہ کوئی فوج ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ اور ہے، بھائی ساتھ ہیں، جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تخافا اننی معکما اسماء و ارا، فرعون کے بھرے دربار میں جا کے دعوت پیش کرو. وہ ڈرتے ہیں کہ سرکش ہے وہ، ایسا نہ ہو کہ ستائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی اسماء و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں تمہاری باتیں، یا. اور کامیابی کسی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہوتی ہے. مکے پر چڑھائی کرتا ہے ابرہا، فوجیں لے کر، ہاتھی کی فوجیں لے کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس باطل کی فوجیں ہاتھی کی ہیں، اور میری فوج میں ذرا سی ابابیل آئے گی، وہ ایک کنکری مارے گی اس کو، قصہ اس کا تمام ہو جائے گا. یہ تو آپ نے پڑھا نا تاریخ میں، کنکری نے تباہ کر دیا فوج کو، ہاتھیوں کی فوج کو. ذہن میں رکھنا چاہیے یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف الخبیر، ہر چیز کی اسے خبر ہے. وہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غافل ہے، منہ پھیر لیا ہے، اس نے دیکھ نہیں رہا ہے، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یہ چار نصیحتیں کی لقمان نے اپنے بیٹوں کو، چار نصیحتیں. پہلی نصیحت یہ ہے بنیا نماز قائم رکھ. دوسری نصیحت یہ ہے وامر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتا رہو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ نیکیوں کا حکم نہ دیں. کہیں سے گزر رہے ہوں، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، تو سوچیں کہ اس کو روکنے کی کیا تدبیریں آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اسی وقت کہیں، سوچیں، حکمت سے کام لیں، کیسے روک سکتے ہیں اس برائی کو. اور اگر کہیں نیکی نہ ہو رہی ہو تو نیکی کیسے پھیلا سکتے ہیں، نیکی کیسے پہنچا سکتے ہیں. واصبر علی ما اصابک، اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کے کام کرو گے، نیکی بھرو گے، برائیوں سے روکو گے، تو مصائب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آسانی سے نہیں مانیں گے لوگ، تو اس پر جمے رہنا جب مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں. یہ چار نصیحتیں ہوں. ان نزال کے میں نے عزم الامور، مگر یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس لیے تیار رہنا پڑے گا کہ جو آزمائشیں آئیں گی برداشت کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے. ولا تصائر خدک للناس، اور اگر یہ کام کرنے نکلو دنیا میں کہ اللہ کا دین پھیلانا ہے، بھلائیوں کا پرچار کرنا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے، صبر کا ثبوت دینا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ لا تصائر خدک للناس، منہ نہ پھلانا لوگوں کے لیے، گردن ٹیڑھی نہ کرنا، کبر میں مبتلا مت ہونا، اخلاق سے پیش آنا. ایک بار جو تم سے مل لے دوبارہ ملنے کی تمنا رکھے. ہمارے یہاں خرابی یہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہوتا یہی ہے کہ دین سے، قرآن سے نس تعلق رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر ذرا دینی حس پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا علم حاصل ہو جاتا ہے دین کا، تھوڑی نیکی کرنے لگتے ہیں، تو طبیعت میں ایک خشونت، ایک سختی آ جاتی ہے، سب لوگ حقیر معلوم ہونے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو بے عمل قسم کے لوگ ہیں، میں تو ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں. یہی تباہی ہے. مومن کی اور دائی کی، دعوت دینے والے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، وہ نرم خو ہو، اسے کبر نہ ہو، منہ نہ پھلائے، ریزرویشن نہ ہو، ریزرو نہ رہے، سب میں مل جل کر رہے، سب کے ساتھ رہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، پڑھا ہوگا آپ نے سیرتوں میں، اور نہیں پڑھا ہو تو پڑھنا چاہیے. یہ بڑے اونچے لوگ تھے اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے زندگیاں بنتی ہیں. یاد رکھیے، وعدوں سے زندگی کم بنتی ہے، زندگیوں سے زندگی بنتی ہے. یہ بہت حقیقت ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ جمعرات کے دن آپ نے مخصوص کر لیا تھا، مدینے سے باہر جو خیمہ زن لوگ تھے، غریب غربا، اپنا کھانا لے جاتے تھے اور جمعرات کے دن ان کے ساتھ ان کے جھوپڑوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تاکہ کبر نہ پیدا ہو، غرور نہ پیدا ہو، غریبوں کے ساتھ سلوک کا جذبہ زندہ رہے اور غریبوں کے ساتھ زندہ رہنے کی تمنا ہو. ولا تصائر خدک للناس، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر کبھی مت چل. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اس طرح چلتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین آسمان ہی کے ذریعے سے قائم ہے، حالانکہ ایک انسان کی کیا قیمت ہے آسمان اور زمین کے مقابلے میں، ہے کیا چیز؟ لیکن یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کبر میں، غرور میں مبتلا ہوتا ہے. لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کبھی مت چلنا. ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ ایک پرندہ ہوتا ہے، پدا اسے کہتے ہیں، یہاں ہوتا ہے کہ نہیں امریکہ میں؟ امریکہ میں پدا کیا ہوتا ہوگا، اس لیے کہ یہ تو آلو بھی اتنے بڑے بڑے بناتے ہیں، تو ہر چیز بڑی بڑی ہوتی ہے. پدا بہت چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے، بہت معمولی سا. کوئی بتا سکتا انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہمنگ برڈ. اچھا، یہ تو نام اتنا بوٹا سا معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے پرندہ پدا. اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ رات کو جب سوتا ہے تو اپنے پیر اوپر کر لیتا ہے، الٹا سوتا ہے. قدرت ہے اللہ تعالی کی، پیر اوپر کر کے اور پیٹ کے بل سوتا ہے. اب کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم پیٹ کے بل سوتے ہو، پیر اوپر کر لیتے ہو، تو کہنے لگا کہ یہ آسمان بہت دنوں سے قائم ہے اور پرانا ہو گیا ہے، اگر کہیں گر گیا تو مخلوق خدا تباہ ہو جائے گی، میں پیروں سے روک لوں گا. بالکل یہی حال انسان کا ہے اس کائنات کے مقابلے میں، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، حالانکہ اس کے قبضے میں تو اپنی جان بھی نہیں ہے، وہ اگر حلق میں آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. ولا تمشی فی الارض مرحا، تو زمین میں اکڑ کر نہ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند ہو، اپنے کو بڑی چیز سمجھتا ہو، بہت اونچا سمجھتا ہو. کسی کو یہ غرہ ہو جاتا ہے کہ میں معاملہ فہم بہت ہوں، کسی کو یہ غرہ ہو جاتا ہے کہ مجھے علم بہت ہے، معلومات بہت ہیں، کسی کو یہ غرہ ہو جاتا ہے کہ میں قرآن کا ماہر ہوں، کسی کو یہ غرہ ہے کہ میں سائنس کا ماہر ہوں، میں کمپیوٹر کا ماسٹر ہوں. ہر طرح کے غرے ہوتے ہیں. لا یحب کل مختار، اور فخر کرنے والے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. تو بچانا چاہیے اپنے آپ کو کہ انسانوں کے ساتھ نشاط کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، بڑی چیز نہ بنائیں ان کے درمیان اپنے آپ کو، اور اکڑ کر نہ چلے دو، اور خود پسند نہ ہو، اپنے کو بڑی چیز نہ سمجھے، فخر نہ جاتا ہے لوگوں پر کہ مجھے یہ اور یہ اور یہ حاصل ہے اور تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، ذرا بھی تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو کوئی غریب آدمی اسے کہتا ہے کہ دو ٹکے کا آدمی میرے سامنے باتیں کر رہا ہے. سنا ہوگا آپ نے، یہ وہی بات ہے کہ کسی کی تحقیر نہ کیجیے. کیا معلوم تجھے کہ جسے تو دو ٹکے کا کہہ رہا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. وقصد فی مشرق، درمیانی چال چلو. جب رفتار ہو تمہاری تو درمیانی ہو، نہ تو ایسے بھاگ کے چلو، نہ مزمحل مریضوں کی طرح چال چلو، درمیانی چال چلو. اور درمیانی چال چلنے میں ساری باتیں آ گئیں. چال چلن ہی سے سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پوچھتے ہیں نا کہ چال چلن کیسا ہے، تو اس کے معنی رفتار نہیں پوچھتے ہیں، اس کے معنی ہیں پوری زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کردار کے بارے میں. درمیانی چال رکھو ہمیشہ، خرچ میں بھی درمیانی، رفتار بھی درمیانی، آواز بھی درمیانی، ہر چیز درمیانی رہے. وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آواز پست رکھو، چیخ چیخ کر نہ بولو. آدمی زور زور سے بولتا ہے دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے، دوسروں پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے، دوسرے کو دباؤ میں لانے کے لیے، زیر کرنے کے لیے. مگر ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ چیخ کر وہ بولتا ہے جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے. دلیل کی کمزوری کو کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ لہجے کی سختی سے، اونچی آواز سے، لیکن اس سے پوری نہیں ہوتی. اور اونچی آواز، بعض لوگوں کو دیکھا ہو آپ نے، آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ کے مردانے میں داخل ہوئے، وہیں سے چیخنا شروع کر دیا تاکہ گھر والے بھی سمجھ جائیں کہ فلاں صاحب تشریف لائیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب آ رہے ہیں، تو وہیں دروازے سے معلوم ہو جاتا ہے. یہ اپنی اہمیت جتانے کے مختلف انداز، مختلف کمزوریاں ہیں انسان کی. وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز پست رکھو، زور سے نہ بولو. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست دی ہے کہ اونچی آواز اگر ذرا بھی اچھی ہوتی، اگر اللہ کے نزدیک ذرا بھی پسند ہوتی اونچی آواز، چیخنا چلانا، ان انکل الاصوات لصوت الحمیر، سب سے اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہوتی. اللہ تعالیٰ کی بات، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ ایک دم سمجھ میں آ جائے. اگر اونچی آواز کوئی اچھی چیز ہوتی، کری آواز کوئی اچھی چیز ہوتی، تو گدھے کی آواز سب سے اچھی ہوتی. مگر نہیں ہے، کوئی گدھا نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ظاہر میں بھی ہیں، باطن میں بھی ہیں. ایک ایک نعمت پر غور کیجئے تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی دینے والا نہیں ہے. سر کے بال گن نہیں سکتے، سب اللہ نے دیے. اور سر گنجا ہو جائے تو کوئی بال لگا نہیں سکتا. سوچئے، لگائیں گے بھی تو مصنوعی ہوں گے. آج کل امریکہ میں لگ رہا ہے، مگر مصنوعی تو ہوں گے نا، حقیقی تو نہیں ہوں گے، اللہ والے بال تو نہیں ہوں گے. ایک ایک بال کی قیمت ہے. سوچئے، آنکھ دیے اس پر غور کریں، اندرونی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ان پر غور کریں، کبھی کیا کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے کارنامے، اللہ کے کلمات، اللہ کی شان کی باتیں. فرمایا کہ اگر تم 7 سمندر ہیں ان کو روشنائی بنا لو اور ان میں 7 سمندر اور شامل کر لو ایسے ہی، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں، جنگلات ہیں، ان سب کے قلم بنا لو تو یہ روشنائی لکھتے لکھتے سوکھ جائے گی، یہ قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے. ما نفذت کلمات اللہ، لیکن اللہ کے کارنامے، اللہ کی عظمت، اللہ کی باتیں ختم نہیں. ان اللہ عزیز حکیم. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ شرک کی بنیاد اس لیے نہیں ہے کہ کبھی کٹر قسم کے مشرکوں کو کشتی میں بٹھا دو. جب وہ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیچ منجھار میں، بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے اور جب وہ ہچکولے کھانے لگتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ صرف اللہ واحد کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب میں انہیں نجات دیتا ہوں اور اس سمندر کی تہ سے خشکی میں ساحل پر لے آتا ہوں، پھر وہی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو ڈرو اپنے رب سے. وخشو، اور اس دن کا ڈر رکھو. یوم لا یجزی والد عن ولدی، جب والد ولد کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، والد کے ذرا کام نہیں آ سکے گا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. 5 چیزیں ایسی جن کا علم اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم. وینزل الغیث، پانی کب برسے گا، کتنا برسے گا، کہاں برسے گا، اللہ کو معلوم. دسمبر کا مہینہ ہے نا، دہلی میں معلوم ہوا کہ لوگ لحاف اوڑھ رہے ہیں، یہاں قمیص میں ہم پھر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. موسموں کا بھی قبضہ اسی کا ہے، بارش کا اسی کے قبضے میں ہے. وہ کہتا ہے یہ سررفو کا ویسا، میں چاہتا جس طرح ہوں، کہیں خشکی کر دیتا ہوں، کہیں سیلاب آ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی ہندوستان ہے ہمارا، معلوم ہوا اڑیسہ کی طرف سیلاب آیا ہوا ہے، ادھر پانی نہیں بس رہا ہے، کھیت میں پانی نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم. ڈاکٹروں نے کہا ہم کو تو معلوم ہے بھائی لڑکی ہے یا لڑکا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا لڑکا لڑکی نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا رحم میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. اگر لڑکی ہے کن صلاحیتوں کی ہے، کن اوصاف کی ہے، شر پھیلانے والی ہے، خیر پھیلانے والی ہے، لڑکا ہے تو کیسا لڑکا ہے، کیا امام شافی بنے گا، کیا ہٹلر بنے گا، یا ناکارا ہوگا، کن صلاحیتوں کا ہوگا، کیسا انقلاب برپا کرے گا، کوئی نہیں جانتا. پیدا ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ کیا کرنے والا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ لڑکی لڑکا میں جانتا ہوں. یا عالم ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے اس سے صرف اللہ واقف ہے، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کن صلاحیتوں کا، کن قوتوں کا، کن توانائیوں کا ہے، دماغ کیسا لے کر آئے گا. اب اس دور میں جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، کسی کا بچہ تو ہوگا ہی نا پہلا، وہ جس نے ایجاد کیا ہے کسے معلوم تھا. اور آئندہ کیا کیا علوم ایجاد ہوں گے، ابھی کیا کہا جا سکتا ہے. قرآن کا تو بیان ہے کہ نہ وہ سب چیزیں اسی دنیا میں تمہارے سامنے آئیں گی دھیرے دھیرے، جن کا میں نے کہا ہے کہ حشر میں، قیامت میں ہوگا. آواز آپ کی نقل ہوگی، ماحول نقل ہوگا، سب کچھ موجود ہو گیا ہمارے آسانوں کے سمجھنا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل اسے کیا کرنا ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کل کیا ہونے والا کچھ پتا نہیں، لوگ منصوبے بناتے ہیں کچھ کچھ ہو کچھ جاتا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اسے مرنا کہاں ہے، موت کہاں لکھی ہے اس کی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ جانتے بھی ہیں